الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر جو نظام زندگی فرض فرمایا ہے اور اس کے مطابق اور اس کے متعلق اس سے سوال ہونے والا ہے. ایمان ہے ہر انسان اور خلائق سے، جن اور ان سے ایمان کے بارے میں باس پرس ہوگی کہ آپ ایمان کیوں نہیں لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کی وحدت اور فردت اس کے ادلہ بے شمار ہے، اور عقل سلیم اس کو جان سکتی ہے کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے سمندر، یہ خود نہیں پیدا ہوئے، اس کا کوئی سانے اور کاریگر، سنا اور خلاق جل جلالو اما نوالو ہے. تفصیلات تو انبیاء اور مرسلین کے ذریعے آ گئی ہے، لیکن نفس سانے اور خلاق کو اور مالک الملک کو سمجھنا یہ عقل کا مقتضا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمالیہ کی چوٹی پر کوئی آباد ہو، وہاں پیدا ہو گیا ہو، انسان ہے یا جن ہے، تو وہ اتنی بلندی اور رفعت اور وہاں سے نیچے کے حصہ و آسمان و زمین کو دیکھ کے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ کوئی ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ اس کو پیدا کر چکا ہے اور وہی چلا رہا ہے. ہاں، اس کے لیے دیگر تفصیلات معاف ہوگی، کیونکہ وہ تفاصیل شرع سے دور رہا ہے. اس کے ساتھ حساب کتاب اجمالی اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور اس کی یکتائی کا ہوگا. دو مسئلے بہت زیادہ بنیادی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک موجود ذات ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہی حاصل ہے کلمہ کا لا الہ الا اللہ، اور تمام قرآن، آسمانی کتابیں، صحائف، صحف سماویہ جس قدر ہوئے ہیں، وہ سب یہی بیان کرتے ہیں. ذوی العقول نے ہمیشہ سانے اور خالق اور مالک کو پہچاننے میں عقل کو قابل کفایت سمجھا ہے اجمال کے لیے، لیکن تفصیلات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء اور مرسلین بھیجے، اور انہوں نے اللہ کی ذات اور صفات و اسماء کے مسائل سمجھائے جو ان کی قدرت اور ان کی عظمت کے شائع نشان ہے، اس کے مطابق تلفظ جائز ہے، اور جو اس کی عظمت اور صفات کے شائع نشان نہیں ہے اس سے ان کو دور رکھا ہے. انسان تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا دوسرے کسی مخلوق کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس میں احتیاج ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو نیند آتی ہے، اس کو دوسرے تقاضے بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ سب حاجات ہے. حاجت مند جو ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا ہے. الہ تو حاجات سے بڑھ کر ایک ذات ہے، اور وہ بے نیاز ذات ہے، اللہ بزرگ و برتر کی. بہت سارے عقلاء نے اس پر اپنی عقل کے زاویے بھی پیش کیے ہیں، اور اللہ بزرگ و برتر جل وعلا اس کی وحدت فردت اور وجود کو تسلیم کیا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ آسان سی کوئی دلیل ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، توت کے پتے بکری کھاتی ہے تو مینگنی دیتی ہے، اور یہی پتے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے. فرمایا پتا ایک ہے اور کھانے والے دو ہے، اور دو رنگوں میں ظاہر ہو رہا ہے. یہ جو بکری کے پیٹ میں اس سے سوائے مینگنی کے کوئی چیز نہیں نکلتی، وہی ریشم کا کیڑا ہے، اور وہ بہترین خوبصورت قسم کا ریشم پیدا کرتا ہے، اور کھاتا وہی توت کا پتا ہے. امام شافعی نے ایک بزرگ خاتون سے پوچھا جو بہت شوق و ذوق سے اللہ تعالی کا ذکر کرتی تھی، پوچھا کہ کیسے پتہ چلا ہے؟ کہ یہ چرخا ہے جس سے میں سوت کھاتی ہوں، میں جب تک اس کو نہ چلاؤں تو یہ ہل نہیں سکتا، تو یہ تو ہو گیا وجود حق تعالی، اور میں اس کو چلاتی ہوں تو یہ صحیح چل رہا ہے. اگر میرے ساتھ کوئی شریک ہوتا وہ ادھر سے پلٹ کے کہتا میں اس طرح چلاتا ہوں، تو یہ چرخا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا. لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ کے علاوہ اور ہوتے تو پھر یہ آسمان اور زمین درہم برہم ہو جاتے، کیونکہ یا تو ایک دوسرے کا لحاظ کرتے، تو لحاظ بھی کمزوری کی دلیل ہے، اور کمزور خدا ہوتا نہیں ہے. یا ایک بڑا ہوگا دوسرا چھوٹا، جو چھوٹا ہے وہ خدا نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ الہ ممکن نہیں ہے. الہ معبود برحق، خالق اور مالک جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ، اس کی قدرتیں بڑی ظاہر باہر ہیں. دیکھیں یہ سب چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، خربوزے، تربوز، پودے، اناج، فصلیں، قسم قسم کے پھل پھول، لیکن زمین کھود کے کوئی چیز نظر نہیں آئی. جو بیج ڈالا جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی نظر نہیں آئے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے. اسی ظاہر کو دیکھ کے مشرکین اور کافرین بدعقیدہ ہو گئے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ میں نے پیدا کیا ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہے. یہ جو لاؤڈ سپیکر یا یہ آلہ، سب سے پہلے جس شخص نے ایجاد کیا وہ مشکل کام تھا، اس کو موجد کہتے ہیں، بنانے والا پہلی مرتبہ. قرآن کی زبان میں اس کو فاطر السماوات والارض کہتے ہیں. جب ایک دفعہ بن گیا اور اب تو ہر کمپنی بنا سکتی ہے, کون سا مشکل کام ہے. اس کو تجدید کہتے ہیں. تو ایجاد مشکل کام ہے اور دوبارہ بنانا, سہبارہ بنانا, یہ تو بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا پہلی مرتبہ بنانے میں ہم تھک گئے تھے. اَفَعَيَنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ, ہم تھک گئے تھے پہلی بار کی پیدائش سے. نہیں, ہماری قدرتیں بہت زیادہ ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ یہ جو قدرتوں کا بیان ہے یہ ہمارے سمجھانے کے لیے, ہم اس طرح ہی سمجھ سکتے ہیں, ورنہ خدا کی ذات و صفات کے لائق جو تمثیل و تفہیم ہوگی وہ تو خدا ہی سمجھے گا اور خدا کوئی اور ہے ہی نہیں. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن شریف محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے. لوگ جس طرح بولی سمجھتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے. اور یوں بہت آسان ہو گیا اور عقل اور سمجھ میں آنے والا بن گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں, سب سے بڑا احسان تو خلق ہے, پیدا کرنا. کیونکہ آدم جو ہے نیست, فنا ہے, اندھیرا ہے. تو اندھیرے سے روشنی میں لانا اور آدم سے خلق اور وجود میں لانا, یہ اللہ کے بڑے احسانات میں سے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پھر پیدا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اشارات و لرد کیے. روایات سے تو پتہ چلتا ہے کہ مخلوقات کل 18,000 ہیں, جن کا قیامت کے دن دوبارہ حشر ہوگا. کل 120 صفحے بنے گی, 80 صفحے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی, اور 40 صفحے گزشتہ انبیاء و مرسلین کی ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا ہے نا کہ تم نکاح کرو اور بچے پیدا کرنے کی نیت کرو, میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں. فرمایا کہ مجھے ایک بڑا رش اور بھیڑ دکھایا گیا. میں نے پوچھا تو کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ ہیں. پھر اس سے زیادہ دکھایا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ ہیں. پھر مشرق اور مغرب سب بھرے ہوئے دکھایا کہ یہ آپ کی امت ہے. امت دو ہے, ایک امت دعوت ہے, وہ کل کائنات ہے. دنیا کے تمام اقوام اور خلائق اس میں شامل ہیں, یعنی ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعوت دینی کہ رسول برحق تشریف لائیں اور آپ ایمان لے آئیں. وہ امریکہ کے صدر کو بھی دعوت ہے, برطانیہ کے صدر کو بھی ہے, روس کے صدر کو بھی ہے, جرمنی اور جاپان اور کوریا سب کو ہے. پیغمبر جو آئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کے لیے آیا. خطاب کل عالم کو ہے اور الی یوم القیامہ ہے, اور شرق اور غرب اور شمال و جنوب, بلکہ علماء کہتے کہ فرش تا عرش. اس لیے تو آپ کو معراج کرائی, آسمانوں کی سیر کرائی. ان کا بھی حق ہے کہ ایک دفعہ تو وہاں سے گزر جائے. انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو ان کا کام بڑھ گیا, ایجادات کرے اور سائنسی چیزیں نکالے اور دنیا کے ساتھ کھیلے اور دنیا ان کے ساتھ کھیلے. یا آپ گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ جو ایک چھوڑ ہوتا ہے اس کے پاس بندر ہوتا ہے, کتا بھی ساتھ ہوتا ہے کبھی بکرا سب، یہ اس کا کھیل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میں روٹی کماؤں گا، وہ کماتا ہے۔ یہی حال ہے ان موجودہ دنیا کے کفار کا، جیسے وہ بندر اور کتا اور بندر اور بکرا لڑاتے ہیں، تماشا دکھاتا ہے، تو کچھ دیر بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا دے، پورا امریکہ زمین کے اندر 200 فٹ نیچے ہو جائے، دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو باہر لے آئے، نہ اس جھٹکے کو کوئی روکنے والا ہے۔ یہ سارے جو فرائنہ ہیں اور ملاحدہ اور زنادقہ ہیں، یہ سارے ایک جہاز میں بیٹھے ہیں، اور پائلٹ نے کہا کہ صاحب جہاز گر رہا ہے، یہ روک لے اسے۔ ایک عام انسان کی حیثیت ہے، صرف تماشے کے لیے اور کھیل کے لیے ان کا وزن نظر آ رہا ہے۔ یہ جس قدر چیزوں پر یہ فخر کرتے ہیں اور غرور ہے ان کو، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ پہلے ایک ایک زمانے میں 150-145 پیغمبر ایک وقت میں ہوئے، کیونکہ یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے، وہاں کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے، یہاں بھی ایک نبی چاہیے، وہاں بھی ایک نبی چاہیے۔ شعیب علیہ السلام مدین میں ہیں، مصر سے موسیٰ علیہ السلام سیدھا نکلے، مدین آیا، اور جب حضرت شعیب کے گھر تشریف لائے تو حضرت شعیب نے قصہ سنا فرعون مصر کا، تو فرمایا یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا، دیکھیں کہ اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، آپ کو ہر طرح امن حاصل ہوگا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کو لے کے 8 یا 10 سال بعد واپس جا رہے تھے مصر، اور راستے میں بی بی کو تکلیف پیدا ہوئی، اچانک پتہ چلا کہ بچہ ہونے والا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، سخت سردی ہے، جاڑے کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور حضرت محسوس کر رہے ہیں کہ راستہ بھی ہم بھٹک گئے، یہ راستہ مصر کا نہیں ہے۔ نہ شعیب علیہ السلام باوجود نبی برحق ہونے کے یہ غیب جانتے ہیں کہ آپ مت جائے، پہلے خاتون کو فارغ ہونے دے، نہ آپ کو یہ علم ہے، یہ تکوینیات کا علم اللہ کی شان کے لائے گی۔ دور کہیں سے شعلے نظر آ رہے تھے، تو شعلے جب نظر آتے وہ آگ ہی جلتی ہے، جنگلات میں لوگ آگ لگاتے تھے اور پھر اونٹ کٹا کے اور مسافروں کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا انی آنست نارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ جل رہی، لعلی آتیکم منہا بقبض او اجد علی النار ہدا، کوئی انگارا لے آؤں گا، آپ تو گرم ہو جائیں، اور آگ والوں سے پوچھ بھی لیں گے کہ مصر کا راستہ کہاں ہے، اس طرح۔ حضرت موسیٰ تشریف لاتے رہے، روشنی بڑھتی رہی، جب بالکل قریب آئے تو آواز آئے یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، موسیٰ میں تیرا رب بات کر رہا ہوں، جوتے اتار کے آگے بڑھو۔ اندھیری رات، جنگل، ٹھنڈ، ٹھنڈی ہوائیں، بھٹکے ہوئے راستے، آواز آئے تو فوراً اس موسیٰ علیہ السلام کے خوف کو ختم کرنے کے لیے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ دائیں ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، قالا یا عصایا، تو میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پر سہارا کرتا ہوا، احش بها علی غنمی، بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی گرانے ہوتے ہیں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی بہت کام کرنے ہوتے، العصا لمن عصا، اور خطاب شروع ہو گیا اور کہا کہ فرعون حد سے زیادہ سرکش ہوا ہے، اذهبا الى فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میری زبان میں کچھ تکلیف ہے، جب زیادہ بولتا ہوں یا غصہ ہو جاتا ہوں تو زبان رک جاتی ہے، اور میرے بھائی ہارون جو ہے وہ بہت فصیح بلیغ ہے، حق تعالیٰ نے کہا یہ بھی تیری بات مان لی، تیرا بھائی ہارون بھی پیغمبر ہے. حدیث میں ہے کسی نے کسی کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو خدا تعالیٰ سے پیغمبر بنوایا. اور سیدھا نکلے آگے بڑھے، اذهب الى فرعون انه طغى. مفسرین کہتے ہیں پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اب نبوت جب ملے گی تو توکل اعتماد علی اللہ وہ بھی بہت بڑا ہو. حضرت تشریف لے گئے، ان کے بھائی ہارون بھی، اور فرعون کے ساتھ گفتگو اور پھر مناظرہ اور فرعون کی تباہی. ادھر خاتون نے انتظار کیا، رات کو آخر میں بچہ بھی پیدا ہوا. شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی اور داماد کو کچھ بھیڑ بکریاں بھی دی تھی. جب سورج نکل آیا موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے مصر، وہ پہنچ گئے وہاں. ہائے ہائے، خدا کے پاک بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی کچھ اور طرح کا. کوئی بکری ادھر بھاگ رہی کوئی ادھر بھاگ رہی، چرنے کے لیے بی بی صاحبہ نے بچہ گود میں لیا اور لکڑی لے کے بکریوں کو ہانکاتی ہوئی گھر لے گئی، والد صاحب کے گھر، شعیب علیہ السلام کے. حضرت شعیب نے کہا خیریت؟ کہا وہ تکلیف تھی، وہ آگ کی تلاش میں نکلا ہے واپس آیا نہیں، صبح ہو گئی، کوئی درندہ بیڑیا وغیرہ کھا گیا ہوگا. حضرت نے کہا ہاں جنگلوں میں تو یہ واقعات پیش آتے. تو مصر پہنچ چکے ہیں اور فرعون کو چیلنج کیا ہے، اس کو کہا سیدھا ہو جاؤ، خدا کی بے ادبی سے باز آ جاؤ، تو کوئی خدا ادا نہیں، اول درجے کا بدماش ہے. کیونکہ گفتگو میں حضرت موسیٰ کو فرعون نے کہا کہ انی لأظنک مسحورا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اسے آپ پر اثرات ہوئے، مجھے تم کہتے ہو کہ ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو بگاڑ سے نکالو، مجھ سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا اور آخر میں کہا انی لأظنک یا فرعون مسبورا، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہلاک ہو کے رہیں گے، غرق ہونے والے. یہ قدرت اللہ نے نبوت کے ساتھ، یہ ہمت، یہ بیدار مغزی. اللہ نے کہا تھا انی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب سنوں گا و دیکھ رہا ہوں، بالکل مت ڈر. یا موسیٰ لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ میرے پیغمبر لوگ ڈرتے ہی نہیں. مسعودی نے مروج میں لکھا ہے معادن میں کہ 50 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان علاقوں سے کہیں گزرے، اچانک دیکھے خوبصورت حسین جمیل آدمی ان کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، اور بھی لوگ تھے. پوچھا کیا نام ہے؟ کہا موسیٰ. کہا یہ کیسا نام ہے؟ کہا میرے والد کا نام موسیٰ تھا. وہ کہاں تھے؟ کہ وہ میری والدہ کو لے کے مصر جا رہے تھے اور راستے میں راستہ بھٹک گئے، آگ کی تلاش میں نکلے، واپس نہیں آئے، کوئی درندہ کھا گیا ان کو، اسی رات میں پیدا ہوا، تو میری والدہ اور نانا نے میرے والد کا نام حضرت موسیٰ نے کہا یا رب. پیچھے یہ قصہ ہوا ہے. پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا نہ، 1 سال ہو گیا، فوت ہو گئے. حضرت موسیٰ نے بڑا افسوس کیا، ایک دفعہ ملاقات زندگی میں ہو جاتی، بڑے جنگلات اور رات کے اندھیرے اور سردیاں میرے لیے کاٹی ہے کہ میں معذرت کر لیتا. اللہ کے نبی تو بڑے مہربان شفیق قدردان ہوتے، ان جیسے تو کوئی اور ہوتا ہی نہیں. اللہ. مطلب میرا یہ تھا یہ قصہ تو اتفاقی سنانا پڑا. لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم. انبیاء کے قصے تو شیرین ہوتے، دلچسپ ہوتے، دلکش ہوتے، دل ربا ہوتے. مطلب میرا یہ کہ ایک ایک وقت میں تین تین چار چار دس دس، سیوتی نے لکھا ہے ترجمان میں کہ ایک وقت میں 145 اور 150 تک انبیاء ہوئے، اور معرفہ میں بھی دینوری نے لکھا ہے. لیکن ہمارے رسول اور نبی ان کے زمانے سے لے کے قیامت تک کوئی نیا نبی، نئی نبوت، نئی شریعت کسی عنوان کسی معنی میں بھی نہیں. آپ کو خاتم و مختم بنایا ہے. انبیاء و مرسلین خواہش کرتے تھے کہ جب معلوم ہو جاتا کہ آخر النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ہوں گے اور ان کی امت کا حال بھی معلوم ہو جاتا تو خواہش کرتے کہ اگر ہمیں بھی ملاقات ہو مل جاتی یا امتی ہونا مل جاتا. تو ایک پیغمبر عیسیٰ مسیح کی یہ آرزو اللہ نے قبول کی، ان کو زندہ اٹھایا آسمان کی طرف. اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے قرآن و سنت اجماع امت کے سامنے یہ محکم عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصری موت مرے نہیں ہیں، وہ زندہ تابندہ جسد و روح کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھائے گئے. قرب قیامت میں امت محمدیہ کا ایک وفادار سپہ سالار امام مہدی کی مدد و تعاون کے لیے اتریں گے، اور سب علامات مسیح موجود ہیں. شانور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ 240 سے زیادہ احادیث ہے اس میں. ایک وجہ یہ تھی کہ وہ آرزو ایک پیغمبر کی پوری کی اللہ نے، اور دوسری بات یہ کہ عیسیٰ مسیح کا معجزہ تھا انی احیی الموتا. کسی میت کے پاس آ کے سرحانے کڑے ہو جاتے، اللہ نے ان کو کچھ کلمات عطا کیے تھے وہ پڑھ لیتے، اور پھر اس کو کہتے کہ قم بیذن اللہ، اڑ جا خدا کے حکم کے مطابق، وہ اڑ جاتے تھے. حضرت عیسیٰ کو کام کرنا مشکل ہو گیا تھا. اے عیسیٰ علیہ السلام میری امی مر گئی، پہنچ ذرا. اے عیسیٰ علیہ السلام میرے ابا جان فوت ہو گئے. حق تعالیٰ نے کہا اوپر آئی، کیونکہ معجزہ جو اللہ دے واپس نہیں لیتا، عطاءً غیر مجزوز، اس کا دیا ہوا انعام ہمیشہ ہی قائم دائم رہے گا. 33 سال کی عمر میں صحیح نقول کے مطابق حضرت کو پوپر بولا لی. تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ احیاء و اماتت کا یہ تکوین کے مطابق برقرار رہے. اللہ اکبر و کبیرہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کے بارے میں کہتے ہیں، بی بی زینب کا بیٹا تھا اور وہ فوت ہو چکا تھا، لیکن جب حضرت نے گود میں لیا تو اس کی آنکھیں کھولی. امام العصر رئیس المحدثین مولانا محمد انور شاہ صاحب کہتے، علماء دین اس روایت کو اچھی طرح دیکھ لیا، اگر واقعی ایسا ہو جیسے نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ہمارے پیغمبر کا معجزہ ہو جائے گا، احیاء الاموات کا، مردوں کو زندہ کر دے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. گاہ بگاہ عالم میں ایسے اولیاء ہوئے ہیں جن کے دست اقدس سے اللہ نے اپنی قدرت سے مردے کو اٹھایا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ پھر ضروری ہے کہ اللہ نبی مرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ دے چکا ہے کیونکہ اہل حق کا عقیدہ ہے کہ تمام معجزات جو انبیاء کو دیے گئے ان کا حاصل اور قوت اور صلاحیت وہ آپ کو عطا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا، ایک سرکش جن آیا اور آگ کا شعلہ میری طرف پھینک رہا تھا، تنگ کر رہا تھا مجھے. فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے مجھے قدرت دی، میں نے پکڑ لیا اس کو. شان دیکھے ذرا، آگ لے کے آیا ہے جن کڑا ہے اور آپ اس کو پکڑ رہے ہیں. فرمایا میری خواہش ہوئی کہ میں مسجد نبوی کے ستون سے باندھوں اور صبح مدینے کے بچے اس کے کان ناک کھینچ دے رہے. یک دم مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یاد آیا کہ یہ تو ان کا کام تھا، میرا نہیں ہے. فرددتو خاصین، میں نے دکہ دے کے بھاگ جاؤ یہاں سے، خربوزے کھچورے اور دو رکھ کے چھوڑے. اس سے پتہ چل گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معجزات حاصل ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے، راستے میں سخت قسم کی گرمی پڑی اور کوئی نظام پانی کا نہیں تھا. سارے اسرائیلی تو بے صبر لوگ تھے، چیخے چلائے وہ موسیٰ تو ہمیشہ ہمیں پٹوانے لے جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے استدعا کیا، خدائے تو پیاس سے مر جائیں گے. حق تعالیٰ نے کہا سامنے چٹان آ رہا ہے، اس پر اسی لاٹھی سے ذرا ضرب لگاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے 12 جگہ سے ضرب لگایا، جہاں ضرب لگاتے وہاں سے چشمہ پھوٹ جائے. فن فجرت من حسنتا اشرت آئینا، 12 فرقے تھے اور 12 چشمے پھوٹ گئے. قرآن کریم نے اس معجزہ کو ذکر کیا ہے، خشک پتھر سے روان دوان بہترین پیاس بجانے والا شیرین پانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور اندازہ ہوا کہ جہاں ہم جا رہے وہاں بھی کوئی پانی نہیں ہے اور بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی. اونٹ بھی زبان باہر نکالے ہوئے تھے، حالانکہ اونٹ 10-10 دن 20-20 دن پانی نہیں مانگتے، گرمی بہت تیز تھی، اور انسانوں کا کیا حال ہوگا. آپ نے کہا ایک گھونٹ پانی کسی کے پاس ہے، ایک جگہ کہیں نکل آیا، آپ نے دایاں ہاتھ اس میں ایسا رکھا اور ہاتھ یوں کیا. جب ہاتھ یوں کیا تو یہ انگلیوں کے درمیان میں سے فوارے چھوٹنے لگے. آپ نے ہاتھ یوں کیا اور 1800 کے قریب افراد بمام مویشیوں کے وہ سیراب ہو گئے، اور بالٹیاں اور تمام برتن اور مشک بھرے جا رہے. آپ ہاتھ مبارک رکھے ہوئے، اب پتھر سے چشمہ نکلنا وہ بھی ایک معجزہ ہے، لیکن ہاتھ رکھ کے خالی برتن ایک گھونٹ پانی ہے اور اس سے 1800 افراد قافلے کے. اللہ اکبر و کبیرہ. ایک سفر میں آپ ہے، بخاری میں موجود ہے، اور اس سفر میں اسی طرح واقعہ پیش آیا. آپ نے صحابہ سے کہا ادھر ادھر دیکھو کچھ آبادی ہے کہ ان سے پانی کا پوچھے. ایک خاتون آ رہی ہے اور اونٹ پر مشک بھرے ہوئے رکھے ہیں. آپ نے پوچھے پانی کہاں سے لائی، اس نے کہا کل اس وقت روانہ ہوئی ہوں اور آج دوسرے دن واپس ہو رہی. آپ نے اس کو کہا بی بی آپ آرام سے بیٹھ جائیں. اونٹ کو بٹھایا، وہ دیکھ رہی ہے اور وہ مشک نیچے اتارے اور اس مشک کو دونوں طرف کے مشک کو ان کا چھوٹا منہ کھول دیا اور آپ نے کہا آؤ اپنے مویشیوں کو بھی لاؤ تم بھی لاؤ اپنے برتن لاؤ. 3,000 کے قریب افراد نے پانی پیا اور گھوڑوں اونٹوں کو پلایا. بخاری میں ہے کہ وہ مشک اسی طرح ہی لدے ہوئے اور فوارے چوٹ رہے. آپ نے اس بی بی کو دیکھا اور کہا ما رزعنا منک شیئا, ہم نے آپ سے کچھ کم نہیں کیا ہے, ہمیں اللہ نے دیا ہے. اور جب سب تسلی ہو گئی, لوگوں نے ضرورت کا سارا پانی استعمال کیا, تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ اٹھا کر کے اس کے اونٹ پر دوبارہ رکھو. اور قافلے میں اعلان کیا کہ غریب مسکین عورت ہے, اس کو کچھ مدد دے دو. کوئی پنیر لایا, کوئی کھجور لایا, کوئی ستو لایا, جس کے پاس جو تھا. سفر میں اتنی بڑی گٹلی آپ نے کھڑے کھڑے سامنے بندوائی, فرمایا دونوں مشکوں کے بیچ میں رکھو, اور مہار لے کے اس کو کہا بی بی آپ جا سکتی, اقتادی چلے آپ. وہ جب اپنے قافلے میں گاؤں میں پہنچی, لوگوں نے کہا کہاں, کہا دنیا کا سب سے بڑا جادوگر میں نے دیکھا. اس زمانے میں قابل آدمی کو جادوگر کہتے تھے. میں نیو کراچی میں امام تھا, وہاں کی زبان بھی کچھی ہے. تو وہاں ایک بہت بڑا جو کسائیوں کا سب سے بڑا نمازی تھا ہمارا اور صفحہ اول کا, وہ مجھ سے کہتا تھا کہ رات کو گیت گاؤ گے, یعنی عشاء کے بعد درس قرآن دو گے. بس وہ ایک ہی آتا تھا اور ہم درس دیتے تھے. اور آج وہاں جا کے دیکھو ایک عظیم ادارہ, عظیم جامع مسجد کئی ایکڑ میں بن چکا ہے الحمدللہ. تو وہ اپنے قوم کو کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہی نہیں ہے, اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ ہوا رسول اللہ حقا, وہی خدا کا پیغمبر ہی ہوگا. اور سارا قصہ سنایا. تو پوری کی پوری قوم, تمام برادری, اس بستی کے لوگ سب ایمان لے آئے. یہ معجزہ دیکھ, چشم دید آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے جب جہاد کے لیے اور غزوات کے لیے نکلتے تھے, آپ نے اس گاؤں کی تاکید کی کہ اس کو کچھ نہ کہنا, یہاں وہ نیک عورت ہے جس کے مشکوں سے ہمارا معجزہ ظاہر ہوا. یا رب صلی وسلم علیہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے آخری زمانے کا انتخاب کیا ہے, اور صرف آپ ہی رسول اور نبی ہیں, اور آپ کے علاوہ تا قیامت کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا. تو ایک شخص جو مکہ میں پیدا ہوا اور پیغمبر مبعوث ہوا اور وہاں سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی, اور بمشکل نبوت سے پہلے شام گئے, نبوت کے بعد نہیں, اور حنین تبوک طائف آپ تشریف لے گئے. بس آپ کے ذمہ ایک جماعت بنانی تھی جو پوری دنیا کو تبلیغ کرے صحابہ کی, اور وہ بن گئی. اب دنیا کے ایسے ایسے علاقے جہاں انسان کا قدم رکھنا دشوار ہے, وہاں صحابہ کی قبریں مل رہی, یہاں بھی یہ لوگ پہنچ چکے. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر کا جانا یہ کتنا آسان ہو گیا. سب سے پہلے وہ اعلی ایجاد ہوا کہ ہماری آواز دور تک پہنچائے, کیونکہ حجت الوداع میں آپ نے خطبہ دیا, اتفاق سے حضرت انس کو آخری خیمے میں جگہ مل گئی, اس سے آگے کوئی خیمہ نہیں تھا. فرمایا میں ایسا سنتا تھا آپ کی آواز و خطبہ, کأنہ یخاطبنی, جیسے آپ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں. یہ معجزہ ہے. ذریعہ تو اور کوئی نہیں تھا سوائے صفت اعجاز کے. حضرت عمر ممبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک چیخ پڑے یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال مصر گئے تھے, کفار کے خلاف نبرد آزما تھے, اور آپ آواز دے رہے کہ فوراً پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا جو مجھے دیکھ رہا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے. بعد میں جب حضرت ساریہ آئے اور فتوحات کر کے پوچھا, ہمیں معلوم نہیں تھا, دشمن پیچھے کی طرف سے آ کے انتظار میں تھا کہ یہ نماز میں لگ جائے اور ہم حملہ کرے. اچانک عمر کی آواز آئی مدینہ منورہ سے شمال مصر, اور مجھے کہا گیا, میں نے کہا واللہ انہو لصوت عمر, بالکل عمر کی آواز آ رہی ہے. اور جب ہم متوجہ ہوئے تو دشمن موجود تھا وہاں, نماز چھوڑ کر کے اس کے ساتھ لڑ پڑے. یہ اللہ کی طرف سے ایک عزت ہے, کرامت ہے عمر کی. وہی عمر ہے اور مسجد نبوی تشریف لائیں اور وہ ظالم خون خوار سویا ہوا تھا, آپ نے اٹھایا, آپ نے کہا جماعت کا وقت قریب ہے. اور فیروز لولئی ایرانی, یہ پہلے زمانے سے بون چالوں کا ملک ہے, جب آپ نے نماز شروع کی مصلے پر تو وہ پیچھے سے آیا اور آپ کو خنجر گھونپے ایسے مارے. تو دیکھو جب اللہ چاہے تو ممبر سے آواز مصر جا رہی ہے, اور جب اللہ نہ چاہے تو خود اس مسجد میں قاتل موجود ہے اور حضرت عمر اس کو جگا رہے نماز کے لیے. یہ معلوم نہیں کہ چند لمحے کے بعد یہ میرے خون کا بدترین مرتکب ہوگا. اس لیے علماء دین کہتے کہ معجزات انبیاء کے برحق ہے مگر ان کے اختیار میں نہیں, اختیار اللہ کا ہے. کرامات اولیاء کی برحق ہے لیکن ان کے اختیار میں نہیں. یہی آ کر کے بدعتی کو مغالتا ہوتا ہے, وہ اس کو پھر دستگیر ہو غوث اعظم ہو اتدا اتدا فضول عنوانات دیتے ہیں جو شرکیہ ہے. صحیح بات کو بگاڑنا بگڑے ہوئے دماغ کا کام ہے. تو چونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء تشریف لا رہے تھے, اور آپ تشریف لے آئے تمام انبیاء کے آخر میں, اور آپ کو ہر طرح نبوت سے سرفراز کیا گیا, اور اعلان ہوا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیء علیم. یہ خاتم النبیین پیغمبر ہے, ان کے بعد کوئی نئی نبوت نئے نبی نئے رسول نہیں آئے. تو اب نبوت کا پیغام, اسلام کا پیغام, قرآن کا پیغام, سنت کا پیغام, جو پوری دنیا کے انسان جن اور انس آپ کی امت ہے, امت دعوت, آج پورا جہان مسلمانوں کی تبلیغ سے آباد و شاد ہے. وہ ایک انگریز رائٹر نے لکھا ہے کہ یہ سائنس جب نکلی تھی تو مسلمان بڑے خطرے میں تھے, کیونکہ آئے ایک چھوٹا طبقہ بھی جو چیز نہ سمجھے بس اس کو حرام نہ جائز, جو سمجھ میں نہ آئے حرام نہ جائز. ان کے ذمہ نمائندگی نہیں ہے, ان کا اپنا ایمان اخلاص ہوگا لیکن نظر وسیع نہیں. لیکن اسی آسمان سے اوپر افلاک اور بھی ہے. چنانچہ تین کام دنیا میں اس وقت ایسے ہو رہے ہیں, ایک کعبہ معلیٰ اور وہاں کی نماز اور معمولات پورا جہان دیکھ رہا ہے, دوسرا مسجد نبوی روضہ رسول اور وہاں سے قرآن کریم کا نشر ہونا. یہ تین کام دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے قائم دائم جاری ساری رکھا تو 200 سال کے بعد پوری دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا, سب ایمان لا چکے ہوں گے. اور وہ انگریز رائٹر کہتے ہیں کہ یہ ان کی اصلی چیز ہے, جیسے آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ کعبہ اصلی کعبہ ہے, مسجد نبوی اصلی مسجد نبوی ہے, جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ وہی ہے جو نازل ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ تین مرحلے دنیا کے اندر جو سائنس کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب ہم درس دیتے کئی 75 ملکوں میں لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. دیکھو اشارات کتنے عجیب ہیں. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں, ایک کمرے میں ایئر کنڈیشن ہے, وہاں ٹھنڈ ہے, بہترین موسم ہے, باہر آپ دیکھیں تو سخت گرمی ہے. اب قرآن ایک جگہ سورت حدید میں ایک بات کر رہا ہے, باطنہ فیہ الرحمہ, اندر تو رحمتیں ہیں, وظاہرہ من قبلہ العذاب, باہر عذاب برس رہا ہے. لا الہ الا اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر آپ نے دو زبانیں بولی, ایک وہ جو سب سمجھتے تھے اور دوسری وہ جس میں آپ نے ان کو نہ سمجھایا اور نہ انہوں نے پوچھا, کیونکہ وہ اس زمانے سے متعلق نہیں ہے, وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. مثلا مثال دے رہا ہوں, قرآن کریم سورۃ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں کو کہا کہ یہ بلقیس قوم سبا کی بادشاہ, اس کا یہ تخت بہت غرور و تکبر کا ہے, کون اٹھا کے لائے گا؟ ذرا غور کرے بات کو. ایک نے ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے کہا جتنی دیر میں, جیسے ہمارا جمعہ ہے پورا ہوگا ہم فارغ ہوں گے, اتنی دیر میں آ جائے گا. آپ نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں. ایک اور کھڑا ہو گیا, اس نے کہا آپ کی آنکھ کے جھپکنے میں لے آؤں گا, تو آنکھ تو جھپک دیے. سلیمان نے یوں کیا, فلما رآو مستقرا عندہ, جب آپ نے دیکھا کہ تخت سامنے رکھ لیا گیا اور جھڑک کھا کے یوں ہوا, آپ نے کہا ھذا من فضل ربی, خدا یہ آپ کا فضل و احسان ہے. یہ آیت آپ پر نازل ہوئی اور آپ نے 23 سال پڑھائی, صحابہ نے نہیں پوچھا اور آپ نے بھی نہیں بتایا کیوں, یہ اس زمانے سے نہیں ہے, یہ اس کا ایجاد بعد میں ہے, یہ سائنس ظاہر ہوگا. اب تو صرف ہوا کہ آواز جا رہی ہے یا زیادہ سے زیادہ کوئی پیغام جاتا ہے. باقاعدہ آپ ایک چیز, ایک تخت, ایک کرسی یہاں سے امریکہ نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ میں نے گزشتہ لوگوں کو ایسی سائنس بھی دی, ما بلغو معشار ما آتیناہم, یہ دنیا کا امریکہ اور جاپان اور کوریا اور سارا جہاد اس کے 10 فیصلے کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن غور اور فکر اور تدبر کی بہت ضرورت ہے. افلا یتدبرون القرآن, اللہ فرماتی ہے سوچتے نہیں ہیں, ام علی قلوب اقفالھا, ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں. قرآن کے بڑے مقامات ہیں, ایک پیغمبر کے 125,000 مقامات ہیں, ایک عام امتی جو صرف کلمہ پڑھتا ہے اس کے 25,000 مقامات ہیں, اور جو نماز روزے زکات حج کا پابند ہو اس کے 65,000 مقامات. امت کا یہاں تک رسائی ہے, امت اس سے آگے نہیں بڑھے گی. سب سے وہ پیغمبر جو قیامت کے دن آئے گا, وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, صحیح مسلم, ایک فرد ساتھ نہیں ہے. حضرت نے تو کام کیا, لوگ بد نصیب تھے جو ایمان نہیں رہے, تنو تنہا اللہ کے سامنے پیش ہو. ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی نے پورا کام کیا ہے, کسی نبی سے کہیں کوتاہی نہیں ہوئی. تو یہ جو پیغمبر پیش ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک فرد ساتھ نہ ہوا, ایک شخص ایمان نہیں لایا, اس کے بھی 125,000 درجے اور مقامات عند اللہ, اور یہ بھی جہان کے اولیاء علماء سے افضل ہے. اس طرح صحابہ کا مقام مرتبہ قیامت تک آنے والی امت سے افضل ہے. اللہ تعالی امت مسلمہ کو قرآن کی روشنی, دین کا علم, علماء سے وابستگی اور باتیں سمجھنے کی صلاحیت و شعور اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
یہ مسئلہ بھی کتابوں میں ہے کہ چھوٹے لوگ نوجوان بزرگوں کو آگے آنے دیں, اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بزرگی کا احترام کرے اور وہ پہلے پہلے صفوں میں آیا کرے. الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اسویلا اللہ اکبر و کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا احمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر رمضان شہر مبارک شہر المواسات شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوع شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہو تعالی جواد قدیم کریم ملک بر و رب الرؤوف الرحیم. الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسول المصطفی و نبیه المجتبی وعلی آلہ و اصحابہ افضل الخلائق بعد الانبیاء. اما بعد, فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفے سیدھی فرما لے, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. سر ڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے, بغیر کسی وجہ کے ننگے سر ہونا نہایت بد نصیبی کی بات. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے تخنوں سے اوپر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
صف ادرس ورمال الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میں صرف ثواب کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جامعہ اور جامع مسجد سے متصل اور اس کی برکات سے وابستہ احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات، جامع عثمان مسجد طاہر نوری آباد میں جامع مسجد حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب، یہ سب وہ ذرائع ہے جو خالص توحید و سنت کے قلعے تیار ہوئے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں. ہزاروں طلباء اس وقت بھی تفسیر میں الحمدللہ، جس کا آج تکمیل اور تتمیم اللہ کے فضل و احسان سے ہوا، تعطیلات میں بھی ہزاروں لوگ یہاں قیام پذیر ہیں. ان سب کے اخراجات جامعہ کے ذمہ ہیں، تمام شاخوں کا، وہاں کے جتنے خرچے ہیں، تمام تنخواہیں، متعلقات، سب طلباء کے خورد و نوش. اور جامع مسجد نوری آباد تو ماشاءاللہ بہت بڑا سسٹم ہے اور ایک عظیم پروجیکٹ ہے. تو ان تمام چیزوں میں بھی آپ حضرات بڑا دل کھول کے اور ہاتھ بڑھا کے ہماری مدد کرے، تاکہ ہمارے رفقا کو آسانی اور سہولت ہو. اور یوں یہ مشترک کارخانہ رشد و ہدایت اور یہ عظیم اور غمگیر سلسلے توحید و سنت ہمیشہ کے لیے روان دوان رہے آپ کے لیے اور ہم عاجزوں کے لیے، دنیا میں ہدایت اور آخرت میں جنت الفردوس کا سرمایہ تیار ہوگا انشاءاللہ. کیا اعتکاف والا وتر جماعت کے ساتھ پڑھ کر رات کو نوافل پڑھ سکتے؟ کہ اعتکاف والے کوئی علیحدہ مسلمان ہے کیا؟ اگر نہیں تو کون سی بات، بس ساری دنیا میں صرف نفل رہ گئے. تلاوت کرے، دعائیں مانگے، استغفار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی پانچ خوشبو پسند، مجھے یہ معلوم نہیں، یہ کسی نے اپنی طرف سے گڑھ لی. مفتی صاحب سنا ہے کہ شب قدر 23 رمضان کو ہوتی ہے. ہاں ایسے بھی سنا ہے، ایسے بھی سنا ہے. کان تو ہے آپ کے دونوں کھلے ہوئے، اس سے اور بھی سن لو. آپ کے کانوں میں کسی نے بوک تو نہیں دی ہوئے. یہ بتائیے کہ حالت میں منہ بھر کے کہہ کرنے سے روزہ، منہ بھر کے کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حضرت مفتی صاحب، میری والدہ صاحبہ اعتکاف میں بیٹھی ہے اور میری والدہ نے ناظر قرآن نہیں پڑھا. والدہ نے مجھے کہا کوئی وظیفہ بتائے، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، خوب دعائیں مانگے. حضرت مفتی صاحب، اگر کوئی شخص حالت نیند سے بیدار ہو جائے، اس شخص کی زبان پر سورت یوسف کی تلاوت ہو، اذ قال یوسف لابی، بہت مبارک ہے اور بہت ہی معنی خیز ہے اور بہت فوائد و برکات کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ یہ بہترین خواب مبارک فرمائے. کفار کے بچے جنتی ہے یا جہنمی، اللہ کی مرضی ہے، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. ختنے کا مسنون وقت کون سا ہے؟ بلوغ سے پہلے پہلے، جتنا چھوٹی عمر میں ہو تو بہتر ہے. فرض نماز پڑھا رہا تھا، اس کی ایک رکعت باقی، غلطی سے ایک طرف سلام کیا، اس کے بعد مقتدی نے لقمہ دیا تو اس صورت میں وہ کھڑا ہو کر رکعت مکمل کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. میں ایک طالب علم تو کیا میں اپنے گھر کی زکات لے سکتا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں. وہ شاوش ہوئے، اپنے والدین اولاد کو زکات نہیں دے سکتے اور اولاد والدین کو زکات نہیں دے سکتے. میں اپنے گھر میں چند معمولات شروع کروانا چاہوں، مثلا صلات فجر کے بعد سورہ یاسین، شام کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ مل، تو کیا ان سورتوں کو اوقات کے ساتھ خاص کرنے کی نہیں، کوئی بدعت نہیں، ثابت ہے. اللہ آپ کا سایہ ہم پر تادر قائم دے، آمین. جس طرح آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ بہتر جناب رسول اللہ کی آخری نماز ہوا کرتی ہے، پوچھنا یہ کہ لیلۃ القدر کی مناسبت سے بھی نفل بالکل نہیں پڑھنے، ورنہ لیلۃ القدر آپ سے سلب ہو جائے گا. دعائیں مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، تلاوت کرنی، جو آپ کو رات کو صرف نوافل سے کہتے ہیں، اس سے زیادہ جاہل دنیا میں نہیں، بہت بڑا جاہل ہے. نماز عید اور خطبے کے بعد گلے ملنا کیسا ہے؟ عید کی خوشیوں کے طور پہ جائز ہے. حضرت علی کی ولادت کیا خانہ کعبے میں ہوا؟ کیونکہ یہ لوگ متولیان کعبہ تھے، جیسے مسجد کے امام خطیب مؤذن کے گھر مسجد کے باؤنڈری میں ہوتے، اس طرح ابو طالب بھی متولی ہونے کی وجہ سے کعبے کے قریب میں ان کا گھر تھا، تو وہاں علی پیدا ہوئے، کعبے کے اندر تو عورتیں بچے نہیں دیتی. فرماتے ہیں کہ علماء اس مسئلے کے بارے، شخص بینک میں ملازم ہے، اس کے پاس دوسرا شخص بحیثیت ڈرائیور ہے، وہ تو اپنا عوض خدمت لے رہا ہے، اس کا بینک سے کیا کام ہے. ایک شخص جو کہ صحت مند ہے، صحت مند ہونے کے باوجود کسی عذر کے تراویح ادا نہیں کرتا، اس کے لیے اسلام میں کیا ہوگا؟ نامناسب بات ہے. سنت ثواب سے مبارک مہینے میں محروم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور عمر میں برکت دے. مسئلہ یہ کہ آنکھوں میں دوائی یا قطرہ کا استعمال کر سکتے، جائز ہے. صرف کان میں دوا ڈالنے کو علماء نے منع کیا ہے، اور سب جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کام سحری اور افطاری کے بعد ہو. جیسے علماء متفق ہے کہ سرما ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات بھی کہی ہے کہ روزے کی حالت میں سرمے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام تو رات کو ہو سکتا ہے، صبح ہو سکتا ہے، سحری میں. ایک شخص نے تراویح نہیں پڑھی، آدھی رکعتیں پڑھی، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ تو ہوگا، لیکن بد نصیب ہے کہ آدھا پڑھتا ہے آدھا چھوڑتا ہے. ایک شخص نے روزے کی حالت میں کلی کی اور پانی اس کے حلق میں چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اور دوبارہ ایک روزہ ایک رکھے گا عید کے بعد. فضولیات نہ پوچھا کرو. اگر رمضان میں روزہ رکھ کر کوئی صحبت کرے، یا چوری یا غیبت یا جھوٹ، صحبت سے تو روزہ جائے گا، چوری اور غیبت اور جھوٹ سے روزہ تو نہیں جائے گا، ثواب جائے گا. ایک مسئلے میں اختلاف ہو اور دونوں طرف جید علماء ہو، تو اختیار ہوگا پھر. میرے خیال سے صلاۃ وتر میں امام صاحب دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے جائے، بعض مقتدی رکوع کرے بعض رکوع نہ کرے، امام صاحب سجدسہو کرے، نماز درست اور صحیح. سجدسہو سے نماز صحیح ہو گئی. کیا وہ آیت ہومن یمشی والی حاملہ عورت کثرت سے پڑھ لیا مفید ہوگا؟ شان ورشا فرما، جس طرح دور کتب سماوی میں تحریف ہوئی قرآن کے معنی میں، یہ نہیں، یہ عبارت میں قلب ہوا ہے. والذی تحقق عندی ان تحریف فی، صحیح نہیں ہے، فی ہا ہے، اصل نسخے میں فی ہا ہے، میرے پاس اس کا وہ موجود ہے نقشہ. اس لیے مراد گزشتہ کتاب ہے کہ ان میں تعریف معنوی اور لفظی دونوں ہو چکی. فی ہے ٹھیک نہیں، فی ہا ہے. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو دنیا و آخرت میں خوش و خرم رکھے. آپ نے جو ذرے فتح کا ایک بتایا، اس کے بوجھے پڑھنے کی اجازت اجازت. ایک شخص سے سنا ہے کہ جو شخص عمرہ کرے تو اس پر حج فرض، یہ غلط مشہور ہے، یہ جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے. عمرہ کرے یا نہ کرے، متوول پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے. کیا حائضہ عورت کو نمازوں کی قضا کرنا لازمی ہے؟ نہیں، نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے. کیا جھولی میں جو اس مسجد میں گماتے اس میں زکات دے سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ اس میں غیر زکات دے. لیکن ہمارے ہاں تو مسجد کا نظام بھی مدرسہ ہی چلاتا ہے الحمدللہ، اور یہ چیزیں بھی عموماً ہم طلباء میں تقسیم کرتے ہیں. کوئی جو رزگاری آپ دیتے ہیں نا، وہ تو اور کسی کام کی ہوتی نہیں. یہ تو نہیں کرتے کہ 5,000 10,000 ڈالے، تو وہ طلباء کو وظائف میں یا مختلف انعامات میں بٹ جاتے. طلباء کے نام پر اس خیال سے کہ ان کو پہنچے، اس کے ساتھ ایک پرچی لگا لے کہ یہ زکات ہے یا یہ فطرہ ہے، اس طرح. بولے اس کے تو علیحدہ مصرف لوگ بیٹھے ہوئے. زور اور سے کہ نواب صاحب کی اقدام اپنے دہاں جمانے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، سورہ فاتحہ منع ہے امام کے بیچ، اجازت نہیں. ہاں صبح جمعہ فرمایا جمعہ، ہاں وہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. جس طرح عالمی مثال میں موت کی مثال مینڈے کی ہے، تو کیا وہ زندگی کی بھی کوئی شکل ہے؟ زندگی کی بھی شکل ہے. بچے کا نام محمد طہٰ رکھنا صحیح ہے. ابن الجوزی نے تو تحفۃ المودود میں منع کیا ہے، جیسے یاسین ہے اور حامی میں قاف ہا ہے تو لکھا ہے کہ یہ نرک ہے، اس میں طہا بھی ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا کہ سلف سے لے کے خلف تک طہا نام کے بزرگ ہوئے. کنیڈا سے ایک صاحب نے اپنے بیمار شوہر کے لیے دعا کی درخواست، اللہ صحت شفا دے، اللہ آپ کو انور شاہ کو صدا بہار رکھے، آمین، صحت تندرستی، آمین، بہت مہربانی. میرے بیٹے کا آج آپریشن ہے جو کہ ایک حادثے میں زخمی ہے، اللہ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، زندگی دے، صحت دے، آپ کو ان کا غم نہ دکھائے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بہترین درخت پھلدار پھولدار کی طرح پھلے پھولے اور آپ کی آرمانیں پوری کرے. طالب علم کے گھر میں کچھ پریشانی ہے، والد پر قرض ہے، اللہ پاک سبب فرمائے، خوب استغفار کرو. ہمارا لڑکا مرسلین 7 دن سے لاپتہ ہے، دعا فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ خیر و عافیت سے لے آئے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرۃ حسنا و قنا عذاب النار. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت دے، جہاں اموات ہوئی ہے اللہ مغفرت فرمائے، جو قرضوں تلے دبے ہیں اللہ ان کے لیے رائے نجات اور قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے. اللہ مسلمانوں کے روزے، تراویح، تلاوت، ذکر، دعا اور دیگر عبادات و طاعات قبول و مقبول فرمائے. اللہ اور بہت سارے رمضان شریف نصیب فرمائے اور اس کی قدردانی و شکرانے عطا فرمائے. صلی اللہ